جمعرات 4 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ روسی صدر کے دورہ دلی کے دوران جدید دفاعی نظام کی بھارت کو فروخت کے معاہدے کا امکان۔ امریکہ کی بھارت پر پابندیاں لگانے کی دھمکی، کیا بھارت امریکی دباؤ میں آئے گا؟
مجھے نہیں لگتا کہ بھارت جھکے گا، اگر جھکے گا الزام آئے گا کہ ان کی جو سوورینٹی ہے وہ پوری ختم ہو گئی ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن انڈیا کے 2 روزہ دورے پر دلی پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ سربراہی ملاقات کا حصہ ہے، لیکن اس بار یہ اس وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اس دورے میں $5 ارب کے انتہائی جدید میزائل دفاعی نظام انڈیا کو فروخت کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
انڈیا اور روس نے اکتوبر 2016 میں 5S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے کے ایک سودے پر بات چیت مکمل کر لی تھی۔ دونوں ملکوں نے $1 ارب مالیت کے 200 کاموف 226T ہیلی کاپٹر کے ایک سودے کو بھی حتمی شکل دے دی ہے، لیکن امریکہ کی مداخلت کے بعد روسی صدر کے دلی کے اس دورے میں ان اہم دفاعی سودوں پر دستخط ہو سکیں گے یا نہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ انڈیا کی جانب سے اس سودے کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ دونوں جانب سے جو اشارے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دفاعی سودوں کے علاوہ توانائی اور خلائی اشتراک کے سمجھوتوں سمیت تقریباً 20 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔
پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ایکشن ایڈ کے ایک بیان کے مطابق انہیں ملک سے نکلنے کو کہا گیا ہے۔ تنظیم نے اس عمل کو سول سوسائٹی اور انسانی حقوق پر حملہ قرار دیا ہے۔ فرحت جاوید۔
بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ایکشن ایڈ انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل اینڈریانو کیپولینا نے ایک بیان میں پاکستانی حکومت کی جانب سے ان سمیت دیگر بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو بند کرنے کے فیصلے کو پریشان کن قرار دیا ہے۔ بیان کے مطابق فیصلے سے وہ عام شہری متاثر ہوں گے جن کے حقوق کے لیے تنظیم کام کر رہی ہے، اور اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو بالآخر اس کا شکار پاکستان کی جمہوریت ہوگی۔ ایکشن ایڈ انٹرنیشنل پاکستان بھر میں غربت کے خاتمے کے منصوبے پر 1992 سے کام کر رہی ہے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کو انتہائی مطلوب ایک ملزم غفار ذکری اپنے 3 سالہ بیٹے اور ساتھی کے ساتھ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
ڈی آئی جی جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ صبح 5:30 بجے کے قریب پولیس نے لیاری کے علی محمد محلہ میں غفار کی رہائش گاہ کا محاصرہ کیا، اور جوابی فائرنگ میں غفار ذکری، اس کا 3 سالہ بیٹا اور ساتھی چھوٹا زاہد مارے گئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ غفار ذکری پولیس کو قتل، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ حکومت نے اس کے سر پر 25 لاکھ روپے انعام بھی رکھا تھا۔ غفار ذکری عرف غفار ساسولی نامور فٹ بالر عیسیٰ بلوچ کا بیٹا تھا۔ عیسیٰ بلوچ نے ریلوے سے پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم میں 13 سے زائد عالمی مقابلوں میں شرکت کی، بعد میں فشریز میں ملازمت اختیار کر لی۔ جا غفار ذکری بچپن میں چائے بسکٹ فراہم کیا کرتا تھا۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ریپ کا شکار ہونے والی ایک خاتون پولیس کمانڈو 5 روز سے ایک نجی اسپتال کے سرجیکل آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ واقعے کو 6 دن گزر جانے کے باوجود پولیس ابھی تک ملزم تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ ہارون رشید۔
پولیس کے مطابق جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرہ خراب تھا۔ شک کی بنیاد پر پولیس کے ایک اہلکار کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے متاثرہ خاتون کے ناراض شوہر کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتال پولی کلینک کی میڈیکو لیگل ٹیم نے ریپ اور تشدد کی تصدیق کی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق خاتون پولیس کمانڈو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے سنیچر کی شب 9:45 بجے گھر کے لیے روانہ ہوئیں تو اس وقت ان پر حملہ کیا گیا۔
انڈیا نے آج 7 روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیج دیا ہے۔ انڈیا میں تقریباً 40,000 روہنگیا مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے، لیکن بی جے پی کی حکومت انہیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
ان 7 افراد کو سن 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئے تھے۔ سزا مکمل کرنے کے بعد سے وہ آسام کے ایک حراستی مرکز میں بند تھے۔ حکومت کو انہیں واپس بھیجنے سے روکنے کی آج ایک آخری کوشش کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈیا میں برما سے بھاگ کر پناہ لینے والے تقریباً 40,000 روہنگیا آباد ہیں، لیکن حکومت انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ مانتی ہے اور واپس بھیجنے کا اعلان کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ میانمار میں ابھی حالات محفوظ نہیں ہیں اور وہاں ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
اور ترک حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں پی کے کے نامی مسلح کرد گروپ کے حملے میں 4 ترک فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ بتمان کے گورنر کا کہنا ہے کہ امپرووائزڈ بم اس وقت پھٹا جب وہاں سے ایک بکتر بند گاڑی گزر رہی تھی۔ ترکی، امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو، یہ تمام ممالک پی کے کے کو ایک دہشت گرد گروپ سمجھتے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارت سے 7 روہنگیا مسلمانوں کی میانمار ملک بدری، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی پروگرام کا حصہ ہے، مگر آج سیربین کا اہم موضوع ہے روسی صدر کا دورہ بھارت۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن آج بھارت کے 2 روزہ دورے پر دلی پہنچے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ سربراہی ملاقات کا حصہ ہے، مگر اس بار یہ اس وجہ سے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اس دورے میں $5 ارب کے انتہائی جدید میزائل دفاعی نظام کے انڈیا کو فروخت کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ امریکی اہلکاروں نے اس معاہدے کے خلاف انڈیا کو خبردار کیا ہے اور پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ صدر پوتین کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران دفاع، توانائی اور خلائی اشتراک کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
انڈیا اور روس نے اکتوبر 2016 میں 5S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے کے ایک سودے پر بات چیت مکمل کر لی تھی۔ دونوں ملکوں نے $1 ارب مالیت کے 200 کاموف 226T ہیلی کاپٹر کے ایک سودے کو بھی حتمی شکل دے دی ہے، لیکن امریکہ کی مداخلت کے بعد روسی صدر کے دلی کے اس دورے میں ان اہم دفاعی سودوں پر دستخط ہو سکیں گے یا نہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ اگست 2017 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کے بعد روس کے خلاف کئی طرح کی پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ اس کے تحت روس کی 39 کمپنیوں سے تجارت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان میں وہ دفاعی کمپنی بھی شامل ہے جو S-400 دفاعی میزائل شیلڈ بناتی ہے۔ امریکی پابندی کے ضابطوں کے تحت ان روسی کمپنیوں سے سودا کرنے والی کمپنی اور ملک بھی پابندی کے دائرے میں آئیں گے۔ روسی صدر کی نئی دہلی کے لیے روانگی سے قبل ماسکو میں آج کریملن پریس سروس کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں $5 ارب مالیت کے S-400 میزائل شیلڈ انڈیا کو فروخت کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ منگل کو صدر پوتن کے خارجی امور کے مشیر یوری اوشاکوف نے تصدیق کی تھی کہ صدر پوتن کی موجودگی میں S-400 میزائل سودے کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ انڈیا کی جانب سے اس سودے کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ دونوں جانب سے جو اشارے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دفاعی سودوں کے علاوہ توانائی اور خلائی اشتراک کے سمجھوتوں سمیت تقریباً 20 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ بعض اطلاعات کے مطابق روس چاند پر انسان بھیجنے کے انڈیا کے مشن سے پہلے تجربے کے لیے انڈیا کے ایک خلانورد کو خلا میں اپنے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیجنے کی پیشکش بھی کرے گا، لیکن اس دورے میں ساری توجہ S-400 ٹرائمف میزائل کے معاہدے پر مرکوز ہوگی۔ حال میں انڈیا اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں روس سے دفاعی سودے کا معاملہ خاص طور سے زیر بحث رہا۔ انڈیا کی دلیل تھی کہ چونکہ سودے کی تفصیلات امریکی پابندی سے ایک برس پہلے ہی طے پا چکی تھیں، اس لیے اسے پابندی سے مستثنا رکھا جائے۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے جولائی میں انڈیا کو پابندی سے استثنا دینے کے فیصلے سے مطلع کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے انڈیا اور روس کے درمیان معاہدے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے ذریعے ایران سے ایک طرفہ طور پر جوہری معاہدہ منسوخ کیے جانے اور اس کے خلاف نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد کہا تھا کہ وہ کسی انفرادی ملک کی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ صرف اقوام متحدہ کے فیصلے پر عمل کرے گا۔ لیکن امریکی اہلکاروں سے بات چیت کے بعد انڈیا نے ایران سے آئندہ مہینے سے تیل کی برآمد رفتہ رفتہ بند کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈیا نے روس سے دفاعی سودے کے لیے ایران کے معاملے میں پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک جو اشارے مل رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ دونوں ممالک صدر پوتن اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کے دوران جمعے کو اس معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ انڈیا اور روس کے لیے بہت اہم ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب امریکہ روس پر لگائی گئی پابندیوں سے انڈیا کو استثنا دینے کے لیے راضی ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ انڈیا روس اور امریکہ کے باہمی تنازع کے پس منظر میں امریکہ سے اپنی قربت برقرار رکھنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اسی موضوع پر میں نے جریدے جین ڈیفنس ویکلی سے وابستہ دفاعی تجزیہ نگار راہل بیدی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ روس اور بھارت کے درمیان دفاع کے شعبے میں جس معاہدے پر دستخط ہونے کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے؟
ڈیفنس کی تو کافی سارے آئٹم ہیں جو رشیا سے لینے ہیں، مگر جو مین ڈیفنس آئٹم کی بات چل رہی ہے پچھلے چند مہینوں سے وہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کو رشیا میں ٹرائمف بولتے ہیں، اس کی بات چیت چل رہی ہے، مگر وہ ایک بہت کانٹروورشل خریداری ہوگی، کیونکہ امریکہ نے جو بھی رشیا کے ساتھ ڈیفنس اکوپمنٹ لے یا انرجی سیکٹر میں یا آئل سیکٹر میں اس سے رشیا سے ڈیل کرے اس پہ سینکشنز لاگو ہوں گی۔ تو ہندوستان یو ایس کے ساتھ بھی کافی دنوں سے بات کر رہا ہے، کافی مہینوں سے بات کر رہا ہے، اور پچھلے دو تین ہفتے میں ہمارے لوگ بھی وہاں گئے ہیں، ان کے لوگ بھی یہاں آئے ہیں اسی بات چیت میں، مگر اس کا کوئی حل نہیں ہوا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ کل ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واشنگٹن میں ہندوستان کو ایک وارننگ دی ہے کہ اگر آپ یہ لیں گے تو آپ پر سینکشنز لاگو ہو سکتے ہیں، مگر رشیا سائڈ کہتی ہے کہ یہ جو ڈیل ہے اس کی، یہ جب پوٹن صاحب اور مودی صاحب کل ملیں گے فرائیڈے کو یہ سائن ہوگا۔ ہندوستانی سائڈ کہتی ہے کہ امید ہے یہ ہوگا، تو اس میں کچھ کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی۔
تو یہ بتائیے راہل بیدی صاحب کہ جو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ فضائی دفاعی نظام کا سودا ہو رہا ہے، یہ ہے کیا، کیا خوبی ہے اس کی؟
یہ ایک دنیا میں آج کی تاریخ میں یہ سب سے بڑھیا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ 400 کلومیٹر دوری سے کوئی بھی ایریل تھریٹ جو ہے، جو ہوائی تھریٹ ہے، جیسے فائٹر ایئر کرافٹ ہے یا ہیلی کاپٹر ہے یا کروز مسائل ہے یا بلسٹک مسائل ہے یا یو اے وی ڈرون ہے جس کو ڈرون بولتے ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور 100 کلومیٹر کی دوری پہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ تو یہ تین ٹائپ کی مسائل فائر کرتا ہے، جو تھریٹ پرسیپشن ہے جس پر وہ اپنا کیلکولیشن لگا کر، اس کے پاس ایک کنٹرول سٹیشن ہے، پھر اس کے ریڈار ہیں، پھر اس کی تین ٹائپ کے مسائل سسٹم ہیں۔ تو یہ سب سے آج کی تاریخ میں یہ سب سے افیکٹو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو آپ شہر کے ارد گرد رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہندوستان یہ 5 S-400 سسٹم کی بات چیت کر رہا ہے، اور یہ لگ بھگ 5.5 بلین ڈالر ڈیل ہے یہ۔
اچھا، اس میں چین کے ساتھ بھی روس نے اس کا سودا کیا ہے، شام میں بھی کہتے ہیں کہ یہ نصب کیے ہیں انہوں نے، پھر اس طرح ترکی، سعودی عرب، ایران، یہ بھی ان کو بھی دلچسپی ہے یہ نظام خریدنے میں، تو یہ کیوں اتنا مقبول ہے، اتنا پاپولر کیوں ہے یہ؟
کیونکہ یہ دنیا میں سب سے افیکٹو ہے، چین کو تو ڈلیوری بھی انہوں نے دے دی ہے، چین میں میرے خیال 8 یا 9 سسٹم لینے ہیں، ان کی ڈلیوری 2-3 سسٹموں کی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یو ایس نے چائنا پہ سینکشنز بھی لگائے ہیں، یہی سسٹم سیریا میں ڈپلوائے کیا ہے رشیا نے، یہی سسٹم ترکی بھی لینا چاہ رہا ہے، یہی سسٹم سعودی عربیہ بھی لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ موسٹ افیکٹو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔
تو یہ جتنی تعداد میں آپ نے کہا کہ 5 بیٹریز غالباً انڈیا جو ہے وہ خریدے گا، تو اس سے انڈیا کی جو سرحدیں ہیں، پوری کی پوری جو سرحد ہے پاکستان کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے، دوسرے، وہ ساری محفوظ ہو جائیں گی، اس کے کور میں آ جائیں گی؟
ساری تو نہیں آئیں گی، بٹ کافی حد تک یہ نیوٹرلائز ہو سکتا ہے، پاکستان کا تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، چین کا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ جو فاصلہ ہے ہندوستان کا اور چین کا وہ 400 کلومیٹر کی رینج سے باہر ہے، تو یہ موسٹلی پاکستان سے ڈیل کرے گا اور پاکستان کی طرف یہ نیوٹرلائز کرے گا جو تھریٹ ہے، اور چین کو بھی پارشلی نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ڈیفنس ڈیلز ہیں انڈیا کی، امریکہ کے ساتھ بھی ہے اور روس کے ساتھ تو روایتی طور پہ ٹریڈیشنلی رہی ہے، تو کتنے فیصد ڈیفنس اکوپمنٹ انڈیا روس سے لے رہا ہے اور کتنا پرسنٹ، کتنے فیصد امریکہ سے لے رہا ہے؟
دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، کیونکہ ہندوستان اس ٹائم جب پیوٹن صاحب آئیں گے تو دو تین اور بھی ڈیل ہیں جو امید ہے کہ سائن ہو یا اناؤنس ہو۔ ایک ہے 4 فریگیٹ کے لیے، وار شپ کے لیے، ایک ہے 200 ہیلی کاپٹر کے لیے، ملٹری ہیلی کاپٹر، ایک ہے لگ بھگ 6.5-7 لاکھ اسالٹ رائفل کے لیے، اس کے علاوہ اور بھی سب مرین کے لیے بھی ہے، تو کافی ساری ڈیلز ہیں۔ ہندوستان کا 60% جو اکوپمنٹ ہے ڈیفینس کا وہ رشیا سے ہے، رشین اوریجن یا سوویت اوریجن کا ہے، تو اگر یہ سینکشنز کا پرابلم ہندوستان نے یو ایس کے ساتھ نہیں ریزالو کیا تو ہندوستان کو بہت دقت ہوگی، کیونکہ اگر 60% اس کا ڈیفینس اکوپمنٹ رشیا سے آیا ہے تو اس کو اسپیئر کی ضرورت ہے، اس کو بہت اور چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہر بار وہ یو ایس کے پاس نہیں جا سکتا کہ جی ہم یہ اکوپمنٹ لے لیں یا نہیں لیں۔ مگر جہاں آئی یو ایس کی بات، پچھلے کوئی لگ بھگ 12 یا 13 سال میں ہندوستان نے 15 یا 16 بلین ڈالر کا اکوپمنٹ امریکہ سے لیا ہے، ہوائی جہاز لیے ہیں، ہیلی کاپٹر لیے ہیں، نیول ایئر کرافٹ لیے ہیں، تو یہ کافی حد تک یہ امریکہ سے بھی مال آیا ہے، اور یہ امریکہ سے جو اسلحہ آیا ہے اس سے روس کافی خفا ہے کہ ہندوستان نے امریکہ سے لیا، تو یہ بھی ایک ٹینشن یہ تینوں ملکوں میں ہے۔
دلی سے یہ تھے دفاعی تجزیہ نگار راہل بیدی۔ بھارت ایک جانب تو روس سے دفاعی آلات اور ہتھیار خرید رہا ہے، دوسری جانب امریکہ کے ساتھ بھی اس نے F-16 اور F-35 جیسے لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاہدے کیے ہیں۔ میں نے دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تجزیہ کار پروفیسر انورادھا چنائے سے پوچھا کہ کیا بھارت اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ آخر وہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے روس یا امریکہ میں سے کس پر انحصار کرے۔
بھارت ان دیشوں میں آتا ہے جو سب سے زیادہ ان کا ڈیفینس امپورٹس ہے، تو بھارت ہی یہ دیش ہے جہاں پہ جو دیش ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، ان کی نظر بھارت کے اوپر ہے، تو دونوں روس اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے وہاں ڈیفینس ایکسپورٹس آئے۔ بھارت اور روس کا یہ ہے کہ اتنے سال، مطلب 1950 سے اب تک، زیادہ تر 80% 90% بھارت کی ساری ملٹری، ایئر فورس، نیوی روس پہ ڈیپینڈنٹ تھی، وہاں سے امپورٹس آتے تھے، جوائنٹ پروڈکشن ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے، اور اب بھی یہ 62% ہے تقریباً۔ تو جو پلیٹ فارمز ہیں بڑے بڑے، جو نیول، ملٹری، ایئر، وہ سارے پہلے کے ہی روس کے ہیں، تو اسٹرکچرلی وہ پورا بدل کے امریکہ کی طرف نہیں جا سکتے، تو روس پہ یہ ڈیپینڈنسی رہے گی، اور روس سے جو ٹیکنالوجی آتی ہے وہ بھارت کو فائدہ مند لگتی ہے، کیونکہ وہ اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی پرزے بن جاتے ہیں، اور بہت پرانی یہ سمبندھ ہے۔ امریکہ اب چاہتا ہے کہ بھارت ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، ساتھ میں امریکہ نے روس پہ سینکشن بھی لگائے ہیں، اور صرف روس پہ سینکشن نہیں، ان کا ایک نیا طریقہ ہے سینکشنز کا، جو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی دیش یا کوئی کمپنی روسی سامان لے تو اس دیش اور اس کمپنی پہ بھی سینکشن لگ جائیں گے۔
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا پروفیسر انورادھا چنائے، کہ آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ امریکہ ان ملکوں پہ بھی سینکشن پابندیاں لگاتا ہے جو اس سے مال خریدتے ہیں، تو یہ تو پھر چین پہ اس نے لگائی ہے, تو یہ اس طرح تو انڈیا پہ بھی یہ پابندیاں لگ سکتی ہیں نا؟
وہ لگ سکتی ہیں, اور یو ایس نے تھریٹن بھی کیا ہے, پر انڈیا نے بھی بولا ہے کہ ہم یہ ایس 400 پلیٹ فارم ضرور خریدیں گے اور آپ ہمیں اس کو ایک ویور دے دیجئے, مطلب معاف کر دیجئے. اور بھارت ان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو ہم آپ کے بھی کئی سامان لیں گے جو آپ کو فائدہ ہوگا. تو اسی لیے, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہم سے لو, تو یہ سارا نیگوشیشن کی بات ہے. پر مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس پہ جھکے گا, کیونکہ اگر جھکے گا تو ان پہ ایک تو الزام آئے گا کہ ان کی جو سوورینٹی ہے وہ پوری ختم ہو گئی ہے. تو بھارت اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ اگر امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے تو پاکستان کو کرنا پڑتا ہے, پھر اپوزیشن یہ بول دے گی. تو اسی لیے بھارت جھکنے نہیں والا ہے. ایٹ دا موسٹ وہ کچھ امریکہ کو ایک بیٹ دے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ہم اتنا ایکسپینڈیچر آپ کے پلینز پہ کر لیں گے.
تو کیا ایسا کیا کر سکتا ہے بھارت کے ہاتھ میں؟ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ امریکہ کو راضی کر لے کہ وہ پابندیاں نہ لگائے سودے کے معاملے میں؟
دیکھیے, امریکہ چاہتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک الائنس بھارت کے ساتھ, لیکن ابھی تک بھارت کو وہ کچھ دے نہیں پائے. بھارت کئی سالوں سے, قریب 10 سالوں سے کوشش کر رہا ہے کہ ان کے رشتے امریکہ سے اچھے بنے, لیکن جب بھی بھارت کچھ چاہتا ہے امریکہ دے نہیں پاتا. فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز لے لو, جیسے بھارت چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں جو بات چیت ہو رہی ہے ٹیبل پہ بھارت بھی ہو, لیکن امریکہ نے نہیں مانا. وہ پاکستان کے ساتھ گئے ہیں کہ بھارت اس میں سے ایکسکلوڈیڈ ہے, پر روس دباؤ ڈالتا ہے کہ ان کو شنگھائی کوآپریشن میں بھی ڈالو. روس نے برکس بھی بنا لی ہے ساتھ, یوریشین اکنامک اسپیس جو ہے جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے اس میں بھی بھارت کو بلا رہا ہے. تو ساتھ میں وہ روس ایسے بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھارت اور چین کے رشتے تھوڑے اچھے بنے. تو پر امریکہ کوئی سبسٹینٹیو چیز بھارت کو ابھی تک نہیں دے پا رہا ہے. سب ابھی تک باتیں تو چل رہی ہیں, اور بھارت بھی چاہ رہا ہے کہ وہ ان کے رشتے امریکہ کے ساتھ زیادہ اچھے ہوں, اور ہو بھی رہے ہیں. لیکن جو ان کی ملٹری اور ڈیفینس ٹائی اپ ہیں وہ بہت کمزور ہے. جو انہوں نے کواڈ بنایا ہے جس میں سنگاپور اور آسٹریلیا وغیرہ ہے, وہ بھی صرف ایک ملٹری ایکسرسائز ہے. اس میں بھارت نے امریکن ملٹری کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں کیا, اور نہ وہ کریں گے. چاہے سیریا کی بات ہو, ایران پہ بھی بھارت کچھ نیوٹرل پوزیشن ہے, کیونکہ بھارت ایران کے آئل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایران بھارت کو سبسیڈائزڈ آئل دیتا ہے, اس کا کاسٹ کم ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اب سارا اپنا جو ان کا نیا فریکنگ کا آئل ہے وہ بھارت کو دے, لیکن ڈسٹینس اتنا ہے کنٹینرز میں آئے گا. تو بھارت کو چاہے وہ ایک یہاں پہ ایک ایسی رجیم ہے جو امریکہ کے ساتھ مطلب اور بنانا چاہتی ہے اور ویسٹرن الائنس کے ساتھ بننا چاہتی ہے, لیکن ان پر بھاری پڑ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے جو پرانی ان کی فورن پالیسی ہے, جو روس کے طرف جھکاو ہے, چاہے اتنا جھکاو نہیں ہو لیکن وہ روس کا ہاتھ نہیں چھوڑ پائیں.
تو کیا بھارت کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس طرح کے بڑے بڑے سودے کرے دوسرے ملکوں سے اور اسلحہ لے, اور جو اس کی اپنی عوام ہے جو غریب ہے وہ اس سے متاثر ہو, یعنی اس پہ توجہ نہ جائے حکومت کی, یا ان کی ترقی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کر سکے؟
یہ تو بہت پرانی بات ہے, اور یہ سارے دیشوں کے لیے واجب ہے. مطلب سب تو دیش کے لیے جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے, اگر سب دیش کم کریں اور اس سوشل ایکسپینڈیچر کے لیے لگائیں, کلائمیٹ چینج کے لیے لگائیں, تو پھر پورے دنیا کی حالت اچھی ہو جائے گی. تو یہ صرف بھارت کا ایشو نہیں ہے, یہ مجھے تو لگتا ہے سارے دیشوں کا ایشو ہے. اگر سب لوگ, یونائٹیڈ نیشنز بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا سارے دیش, چاہے تھرڈ ورلڈ کے خاص پر سارے تھرڈ ورلڈ کے دیش, تو اسی لیے بھارت پاکستان کیوں لڑائی کرتے ہیں, کیوں نہیں وہ اپنا پیسہ اپنے عوام کے لیے لگاتے ہیں؟ چین بھی یہی حالت, امریکہ میں بھی پاورٹی ہے, لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی بہت بڑی چیز ہے, اور اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کہاں ہوگا؟
یہ تھی دلی سے تجزیہ کار پروفیسر انورادھا چنائے. اگر والد اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے غفلت برتے تو قانون کیا کہتا ہے؟ خصوصی رپورٹ پروگرام میں آگے چل کر آنے کو ہے. اس کے علاوہ ان سات روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں خبر کی تفصیل بھی سنیے گا جنہیں بھارت نے آج ملک بدر کر دیا ہے. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ خبر پڑی جا رہی ہے ہماری ویب سائٹ پر, اس کا عنوان ہے صدر ٹرمپ کی سعودی عرب کو تنبیہ, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
بھارت نے آج راجکوٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 364 رنز بنائے تھے اور اس کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. 18 سالہ اوپنر پرتھوی شاہ نے اپنے اولین ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کی. وہ دنیا کے چوتھے سب سے کم عمر بیٹسمین ہیں جنہوں نے اپنے اولین ٹیسٹ میچ میں سینچری بنائی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پرتھوی شاہ نے گزشتہ سال اسی اسٹیڈیم میں اپنے اولین فرسٹ کلاس میچ میں بھی سینچری سکور کی تھی. پرتھوی شاہ نے چتیشور پجارا کے ساتھ دوسرے وکٹ کی شراکت میں 206 رنز کا اضافہ کیا. پرتھوی شاہ 134 اور پجارا 86 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان ویراٹ کوہلی 72 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں. جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل ہفتے کے روز پال میں کھیلا جائے گا. گزشتہ روز کھیلے گئے دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو صرف 78 رنز پر آؤٹ کر کے 120 رن سے کامیابی حاصل کی. عمران طاہر نے 6 وکٹیں حاصل کی جس میں ہیٹرک بھی شامل ہے. چیمپئنز لیگ میں انگلینڈ کی دو ٹیمیں ٹاٹنم اور لیورپول کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹاٹنم کو بارسلونا نے 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا جس میں لیونل میسی کے 2 گول بھی شامل تھے. لیورپول کو نیپولی کے ہاتھوں 1 گول سے شکست ہوئی. نیمار کی ہیٹرک کے نتیجے میں پیرس سین جرمان نے ریڈ اسٹار بلگراد کو 6-1 سے ہرا دیا. ہاپمین کپ ٹینس کے مکس ڈبلز ایونٹ میں امریکہ اور سوئٹزرلینڈ مد مقابل ہوں گے. اس مقابلے میں سرینا ولیمس اور روجر فیڈرر آمنے سامنے ہوں گے. ایشیا کپ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت انڈر 19 نے بنگلہ دیش انڈر 19 کو صرف 2 رن سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم 172 رنز پر آؤٹ ہو گئی. جواب میں بنگلہ دیشی انڈر 19 ٹیم 170 رنز بنا پائی. سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کو پی ایس ایل کے ڈرافٹ میں شامل کر لیا گیا ہے جبکہ ڈیوڈ وارنر نے پی ایس ایل کھیلنے کی پیشکش قبول نہیں کی. یو ایس اوپن چیمپئن جاپان کی ناومی اوساکا چائنا اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور. ایران کا کہنا ہے کہ وہ سی پیک میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گا. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات کی تفصیل بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
روسی صدر انڈیا کے 2 روزہ دورے پر دلی پہنچے ہیں جہاں دونوں ممالک کے درمیان 5 ارب ڈالرز کے انتہائی جدید دفاعی میزائل نظام کی فروخت کے ایک معاہدے پر بھی دستخط ہو سکتے ہیں. اس سودے پر امریکہ کو تحفظات ہیں. بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ اسے پاکستان سے نکلنے کو کہا گیا ہے. تنظیم نے اس عمل کو سول سوسائٹی اور انسانی حقوق پر حملہ قرار دیا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے 7 روسی انٹیلیجنس ایجنٹس پر فرد جرم عائد کی ہے. یہ اقدام دنیا بھر میں مبینہ طور پر کیے جانے والے روسی سائبر حملوں کے خلاف عالمی کریک ڈاؤن کا حصہ ہے. اور ایپل اور امیزون نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ان کے سسٹمز میں چینی انٹیلیجنس نے ایک کمپیوٹر چپ نصب کی ہے جو کہ چاول کے دانے کے برابر ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ سہربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں متعین ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا 3 روزہ دورہ کیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سعودی عرب کی جانب سے سی پیک میں مجوزہ سرمایہ کاری سے متعلق پوچھے جانے والے ایک سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو پاکستان میں کسی بھی مسلمان ملک کی جانب سے سرمایہ کاری پر کسی طرح کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ ایران اس کا خیر مقدم کرے گا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے دورہ ایک ایسے موقع پر کیا جب سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کے دورے پر تھا۔ پاکستانی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب سی پیک اور ریکوڈک میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ ہے۔ بلوچستان کی ایران سے نہ صرف طویل سرحد لگتی ہے بلکہ سی پیک کا اہم مرکز گوادر اور تانبے اور سونے کا ایک بڑا پروجیکٹ ریکوڈک بھی بلوچستان میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کے وفد نے گوادر کا بھی دورہ کیا تھا اور وہاں سرمایہ کاری کا جائزہ لیا تھا۔ ایران کے سفیر نے آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ خلیج اور مشرق وسطی میں ایران اور سعودی عرب کے ایک دوسرے کے حریف ہونے کے تناظر میں جب مہدی ہنر دوست سے پوچھا گیا کہ کیا ایران کو سی پیک میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری پر کوئی تحفظ ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا۔
We said welcome to any investment to Pakistan by our brothers from the Muslim country.
وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں اور کسی بھی مسلمان ممالک کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ سی پیک کو ایک گیم چینجر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ صرف ایک تجارت اور کاروبار کا منصوبہ نہیں، بلکہ اس میں خطے کے تمام ممالک کے لیے ایک دعوت اور پیغام ہے کہ تنازعات اور جنگ بہت ہو گئے۔
And has a message for all of the countries in the region that conflict and war, that is enough.
ان کا کہنا تھا کہ اب یہ بہترین موقع ہے کہ بڑے ممالک آئیں اور اس منصوبے میں حصہ لیں۔
And anybody knows that the CPEC without the...
وہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں ایران میں انرجی اور ٹرانزٹ کے حوالے سے جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کیے بغیر سی پیک کا منصوبہ نامکمل ہے۔
In transit and especially in energy is not complete.
پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن سے متعلق ایک سوال پر مہدی ہنر دوست کا کہنا تھا کہ ایران نے اس پائپ لائن پر اب تک $2 ارب کا خرچہ کیا ہے۔ اس پائپ لائن کو ایران شہر تک پہنچایا گیا ہے جس کا پاکستان سے فاصلہ صرف 180 کلومیٹر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بعض وجوہات کے باعث اس حوالے سے پاکستان پر جو ذمہ داری بنتی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔
ایران اور پاکستان دے ہیو کمپلیمنٹری اکانومی۔
وہ کہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کی معیشت ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہیں، لیکن امریکہ کی یک طرفہ اور ناروا پالیسیوں سے دونوں ممالک متاثر ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کی جانب سے اقدامات کا انتظار ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے ایرانی گیس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
Because nobody can ignore the advantages of the Iranian gas.
ایرانی سفیر نے کہا کہ نئی حکومتوں سے ماضی کے مقابلے میں گیس پائپ لائن کے حوالے سے پیش رفت کی بہت زیادہ توقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض طاقتیں اگرچہ اس منصوبے کے خلاف ہیں، لیکن دونوں جانب سے جو سیاسی عزم ہے اس کے باعث یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کو انتہائی مطلوب ایک ملزم غفار ذکری اپنے 3 سالہ بیٹے اور ایک ساتھی کے ہمراہ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ غفار ذکری لیاری گینگ وار کا ایک سرگرم کردار تھا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
لیاری کے علاقے ذکری محلہ میں یہ مقابلہ پیش آیا۔ ڈی آئی جی جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ صبح 5:30 بجے کے قریب پولیس نے غفار کی رہائش کا محاصرہ کیا۔ اس دوران جوابی فائرنگ میں غفار زکری، اس کا 3 سالہ بیٹا اور ساتھی چھوٹا زاہد مارے گئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔
ہیوی قسم کا اسلحہ جس میں ایوان راکٹس ہیں، قریب 18 گولے ملے ہیں، اس کی ایوان گن ملی ہے، ایک ہینڈ گرنیڈ ہے، 2 SMGs ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ راؤنڈس ملے ہیں، ये सब यहाँ से रिकवरी हुई है। जिस तरह देखें एक क्रिमिनल का घर हो सकता है, उसी तरह ये खोलियां हैं, छोटी छोटी हिस्से हैं इसके, और वो इस तरह दरवाजे हैं मुख्तलिफ, एक दरवाजे को बंद कर लें ताकि अगर खुदा न खासा कानून नाफिज करने वाले इदारे दाखिल भी हों तो रेजिस्टेंस हो।
गफ्फार जिक्री पुलिस को कत्ल, अगवा बराए तावान और भत्ता खोरी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर पर 25 लाख रुपए इनाम भी रखा था। कराची पुलिस के सरबरा अमीर शेख ने गफ्फार की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है और कहा है कि दहशत की एक अलामत का खात्मा हुआ। गफ्फार जकरी उर्फ गफ्फार सासोली नामवर फुटबॉलर ईसा बलोच का बेटा था। ईसा बलोच ने रेलवे से पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम में 13 से ज्यादा आलमी मुकाबलों में शिरकत की और बाद में फिशरीज में मुलाजमत अख्तियार कर ली, जहाँ गफ्फार जकरी बचपन में चाय बिस्कुट फराहम किया करता था। लियारी की अनकही कहानी के मुसन्निफ रमजान बलोच बताते हैं कि नौजवानी में लोगों का मुहाफिज क्रिमिनल कैसे बना।
तो एक मरतबा ये कलरी अलीमाबाद मोहल्ले में चोर आ गए, 2-4 घरों को लूटा इन्होंने, तो फिर वहाँ के नौजवानों ने जो है रिजिस्ट किया रात को, और फिर जो है उन चोरों को पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले किया, फिर जो है वो ये जो जिन्होंने ये जो नौजवान थे, फिर ये एक पावर बन गए वहाँ पे, फिर यही पावर बनते बनते फिर ये क्राइम की तरफ गए। इसका बाप जो है ईसा था, फुटबॉल प्लेयर था, ये खुद भी बड़ा शरीफ आदमी था उस जमाने में।
गफ्फार जकरी रिमांड डकैत के ग्रुप का हिस्सा रहा। जब अरशद पप्पू ने अपनी राय जिरदा की तो गफ्फार जकरी ने उसका साथ दिया। अरशद पप्पू ने लियारी को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके अपने कमांडर तैनात कर दिए। एक ऐसे ही इलाके का गफ्फार जकरी भी कमांडर था। यह ग्रुप मंशियात फरोशी और ईरानी तेल की स्मगलिंग के साथ अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलविस था। पुलिस हुकाम के मुताबिक इसमें खुजदार और वट के बाद शिदत पसंद ग्रुप भी शामिल थे, जहां बाद में गफ्फार जकरी ने पनाह हासिल की थी। वो हाल ही में बलूचिस्तान से वापस लियारी आए थे। गफ्फार जकरी लियारी गैंगवार का चौथा अहम किरदार था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हलाक हुआ। इससे पहले 2009 में रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत चौधरी असलम के साथ मुबैना मुकाबले में मारा गया था, जिसके बाद 2013 में अरशद पप्पू का कत्ल हुआ, जिसका इल्ज़ाम उजैर बलोच पर आयद है और वो इन दिनों जेर हिरासत हैं, जबकि गुज़िश्ता साल बाबा लाडला रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया। मौजूदा वक्त गफ्फार जकरी का भाई शेराज जकरी जराइम की दुनिया में सरगर्म है, जबकि रहमान डकैत का ग्रुप कमजोरी से ही लेकिन लियारी में मौजूद है। 1960 में लियारी के बदनाम बदमाश शेरू दादर से लेकर गफ्फार जकरी तक मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के मामले में मददगार रहे। चंद साल पहले गिरफ्तार आमिर उर्फ धोबी ने अपने बयान में दावा किया था गफ्फार जकरी का एक साबिक रुकन असेंबली से राबता था और उनके एकामात भी मानता था। रासेल, BBC, कराची।
पाकिस्तान में औलाद के नान नुफ़े की जिम्मेदारी वालिद पर आयद होती है और उसी सबब ज़िंदगी के हर मरहले पर वल्दियत पूछी जाती है, लेकिन वालिद की अदम मौजूदगी या अदम तआवुन की सूरत में बच्चे के लिए कानून में क्या गुंजाइश है और मज़हब इस बारे में क्या कहता है, ये जानने की कोशिश की है इस्लामाबाद में हमारे साथी उमैरा कंवल ने अपनी इस रिपोर्ट में, जो एक सौती झलक से शुरू होती है।
बे फॉर्म बनवाने के लिए जब हम नादरा के ऑफिस में गए तो उन्होंने आईडी कार्ड मांगा मेरा। सोर्स की वजह से मेरे पास हस्बैंड के आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी थी, मैंने उनको वो नंबर दिया है, उन्होंने वो नंबर क्लिक जिस वक्त किया है तो उन्होंने कहा है कि आपका बे फॉर्म नहीं बन सकता। वो कहते हैं कि इसमें एक खाना है जिसके अंदर शादीशुदा और गैर शादीशुदा लिखा होता है, उसमें ये गैर शादीशुदा हैं। मैंने उनको निकाहनामा दिखाया, काफ़ी शोर वगैरह किया, मैंने कहा निकाहनामा तो मौजूद है, उन्होंने कहा निकाहनामे आप ऐसे 10 ले आए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है।
ये 8 और 11 साल के 2 बच्चों और उनकी वालदा वाजदा अन्नास की कहानी है। ये सिर्फ इस ख़ानदान का मसला नहीं है, पाकिस्तान में शनाख्ती दस्तावेजात के हुसूल के लिए वालिद के अदम तावुन की एक मिसाल तत्हीर का केस है। लेकिन तत्हीर अब अपने वालिद का नाम अपने नाम के साथ जुड़ा रखना ही नहीं चाहती, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात है। मसला चाहे बाप का नाम शामिल करने का हो या उसे निकालने या तब्दील करने का, जब तक बच्चे के हकीकी वालिद का तावुन दस्तयाब ना हो, पाकिस्तानी कानून और रियासत बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकती। BBC से गुफ्तगू में DG ऑपरेशन नादरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड नसर अहमद मीर ने बताया,
जब आप एक किसी इवेंट को जब आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जब उनके बच्चे हो जाते हैं उनकी शिनाख्त के लिए, जो आपके कोई और आगे मसाइल आगे तलाक होती है उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम तो आता है। नादरा, रिमेंबर, नादरा इज़ नॉट एनी कोर्ट। हम लोग जो है जो लोग आके वॉलंटेरली हमारे सामने डिस्क्लोज करते हैं, हम उनको उसके इंफॉर्मेशन मुताबिक रजिस्टर करते हैं। और अगर कोई शख्स जो है वो अपनी डिक्लेरेशन छुपाता है या डिक्लेयर नहीं करता, उसको सब्सिक्वेंट इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसके लिए क्या कहते हैं कि आप कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट से अपनी इसकी वर्डिक्ट लेके आएं। बिकॉज हम तो सिर्फ उस मसले का हल कर सकते हैं जो कि लोगों ने डिक्लेयर किया है।
ब्रिगेडियर नसर अहमद कहते हैं कि सूरत हाल कुछ भी हो, बच्चे को बायोलॉजिकल फादर का नाम ही दिया जाता है।
हम लोग बायोलॉजिकल फादर जो होते हैं उनका नाम हमेशा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो कि जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके पेरेंट्स का जिनको पता नहीं आपको, या ऑर्फेनेज हैं जिनके बच्चे किसी ऐसे एक जगह पे पले हैं जहाँ पे माँ बाप उनको छोड़ के चले गए हैं, उसको पले हैं ना मालूम जैसे होते हैं बच्चे, और उनको हम सिस्टम जनरेटेड नाम दे देते हैं। तो ये तो हम ये कर लेते हैं, मगर कभी किसी की वल्दियत को हम चेंज कर दें या रिमूव कर दें ये आज तक नहीं किया।
लेकिन सवाल ये है कि मजहब यहाँ क्या कहता है। फेडरल शरीयत कोर्ट के वकील एडवोकेट डॉक्टर असलम खाकी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने यह कानून बनाया था कि मुसलमानों के शख्सी कवानीन उनके मजहब के तहत बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ विरासत और शादी के हवाले से अलग अलग कवानीन नहीं हैं, यहाँ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नाफिस है।
हमारे पाकिस्तान का कानून भी और इस्लामिक लॉ भी इस पे मुत्तफिक हैं, एक ही पेज पर है कि वालिद का नाम जो है उसको किसी सूरत बच्चे से हटाया नहीं जा सके, क्योंकि बाप जो है ये फाउंटेन ऑफ द राइट्स है, यानी हकूक का मंबा है। अगर ये चीज़ हटा दी जाए तो फिर हकूक बच्चों को नहीं मिलेंगे। इसका उलट अगर मैं ये पूछ लूँ कि अगर कोई बाप कहे जी मैं अपने बच्चों को डिसओन करना चाहता हूँ, मैं उनका नाम अपने बे फॉर्म में नहीं लगाना चाहता, क्या कानून उसे इजाज़त देगा, क्या सिविल सोसाइटी उसे इजाज़त देगी? क्योंकि इस पर कल को रिश्ते भी कायम है ना जी, विरासत है, दूसरे हैं, कल को शादियाँ होनी है, तो इसका मतलब बहन भाई के भी पता नहीं लगेगा शादी हो जाएगी।
डॉक्टर असलम खाकी समझते हैं कि हमारे मुल्क में माँ के पास गार्डियनशिप नहीं है जो कि दी जा सकती है।
उसकी दो चीज़ें हो सकती हैं ना जी, नंबर एक तो ये है कि बाप और माँ जो है अगर सेपरेटेड है तो माँ को आप ये राइट दे सकते हैं कि वो भी गार्डियनशिप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में माँ को गार्डियनशिप दी गई है, वहाँ भी बच्चा, आप क्या समझते हैं कि वहाँ 14 साल का बच्चा अपना पासपोर्ट खुद बनवा सकता है? नहीं। हाँ ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर फादर अनविलिंग हो तो सेकेंड जो है गार्डियनशिप जो है वो माँ के पास होती है, तो माँ जो है वो जाके पासपोर्ट बनवा सकती है।
इन कानूनी और शरई पाबंदियों के बावजूद मुतासरा बच्चे अपने हक के लिए किसी रास्ते की तलाश में हैं। हुमैरा कमल, BBC इस्लामाबाद।
और अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के होदे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा ब्रेट केवाना के ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात के बारे में FBI की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस वक्त डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टियों के सेनेटर्स इस को ये रिपोर्ट सेनेट में बंद कमरे में दिखाई जा रही है। वाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि केवाना को सेनेट से मंजूरी मिल जाएगी। तफसील के साथ न्यूयॉर्क से सहाफ़ी सलीम रिजवी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ओहदे के लिए नामजद करदा ब्रेट केवाना को सेनेट से मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसका इन्हिसार अब सेनेट के उन मेंबरान पर है जो केवनॉ के बारे में जिंसी इल्ज़ामात के तहत FBI की नई बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे हैं। केवनॉ के ख़िलाफ़ एक खातून क्रिस्टीन फोर्ड ने इल्ज़ामात आयद किए थे कि केवनॉ ने 36 बरस पहले उनको जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया था। सेनेट के मुतालबे के बाद वाइट हाउस ने पिछले हफ्ते FBI को इस मामले में तफ्तीश करने का हुक्म दिया था। FBI की तफ्तीशी रिपोर्ट आज वाइट हाउस को दे दी गई। आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जाती है। वाइट हाउस ने इस रिपोर्ट की सिर्फ एक कॉपी सेनेट को भिजवा दी है। अब यही रिपोर्ट सेनेट की इमारत के तहखाने में एक महफूज कमरे में रखी गई है, जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स को इस रिपोर्ट तक रसाई दी जा रही है। इस रिपोर्ट का तहफ्फुज इसलिए किया जा रहा है जिससे ये रिपोर्ट लीक ना हो और सारे सेनेटर्स इस रिपोर्ट को पढ़कर केवनॉ के बारे में अपनी राय कायम करें और सेनेट में वोट डालें। लेकिन केवनॉ पर इल्ज़ाम लगाने वाली खातून क्रिस्टीन फोर्ड के वकीलों ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस FBI की तफ्तीश से वो बहुत नाउम्मीद हुए हैं, क्योंकि इसके तहत उनकी मुवक्किला के साथ FBI ने कोई इंटरव्यू नहीं किया। डेमोक्रेट्स भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि FBI की इस तफ्तीश में न तो क्रिस्टीन फोर्ड और न ही ब्रेट केवनॉ से पूछगछ की गई। व्हाइट हाउस ने सेनेट की जुडिशरी कमेटी की ईमा पर FBI को तफ्तीश की हिदायत दी थी और ये कहा जा रहा था कि फोर्ड और केवनॉ की तो सेनेट में पेशी के दौरान बयान सुन लिए गए हैं। لیکن ڈیموکریٹک سینیٹر کرس کونز کہتے ہیں کہ سینیٹ کی کمیٹی کے سامنے دیے گئے بیانات ایف بی آئی کی تفتیش کے دوران بیانات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سینیٹرز کے سوالات پوچھنے اور ایف بی آئی کے سوالات پوچھنے میں بہت فرق ہوتا ہے, اور اس سے جو معلومات حاصل ہوں اس کی بنا پر ایف بی آئی کی مزید تفتیش کی جانی چاہیے تھی. اس کے علاوہ کرسٹین فورڈ نے جن لوگوں کو گواہوں کے طور پر پیش کیا تھا ان سے بھی پوچھ گچھ نہیں کی گئی. ڈیموکریٹک سینیٹر کرس کونز کے الفاظ. کچھ سینیٹرز یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ رپورٹ کو عام لوگوں کے لیے جاری کر دیا جانا چاہیے. ریپبلکن سینیٹر باب کارکر کہتے ہیں,
I know this is going to leak and I know that each side is only going to leak the stuff that benefits.
میں جانتا ہوں کہ یہ رپورٹ لیک ہو جائے گی اور دونوں فریقین اپنے اپنے مطلب کی باتیں لیک کریں گے, اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس رپورٹ کی خاص خاص باتیں عام لوگوں کے لیے جاری کر دی جائیں. ریپبلکن سینیٹر باب کارکر کے الفاظ. رپورٹ پیش ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس نے تو یہ امید ظاہر کر دی ہے کہ سینٹ میں اب جلد سے جلد کیوناؤ کو سپریم کورٹ کے جسٹس کے عہدے کے لیے منظوری دے دی جانی چاہیے. صدر ٹرمپ نے سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران سپریم کورٹ میں قدامت پسند یا کنزرویٹو ججوں کی تقرری کا وعدہ کیا تھا, لیکن ڈیموکریٹس کیوناؤ کو اس عہدے کے لیے نااہل سمجھتے ہیں. اسی لیے بریٹ کیوناؤ کے معاملے میں پورا ملک تقسیم ہوا معلوم ہوتا ہے, لیکن سینٹ میں جہاں کیوناؤ کا مستقبل طے ہونا ہے وہاں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت صرف ایک ووٹ سے ہے. 100 ممبران میں 51 ریپبلکنز ہیں اور 49 ڈیموکریٹس ہیں جن میں 2 آزاد سینیٹرز بھی شامل ہیں. لیکن اس معاملے میں سینٹ میں ووٹنگ کے دوران ریپبلکن پارٹی کے 3 سینیٹرز اہم مانے جا رہے ہیں, سوزن کالنز, لیزا مرکاوسکی اور جیف فلیک. ان تینوں نے کیوناؤ کی حمایت کرنے کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے. اب سب کی نظریں انہی تینوں سینیٹرز پر لگی ہیں کہ کیا یہ 3 سینیٹرز اپنی پارٹی کے ہی ساتھ کیوناؤ کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. اس کے علاوہ ویسٹ ورجینیا کے ڈیموکریٹ سینیٹر جو مینشن کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوناؤ کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں. بریٹ کیوناؤ کے سپریم کورٹ کے جسٹس کے عہدے کے لیے سینٹ میں ووٹنگ سنیچر کے روز متوقع ہے. سلیم رضوی, نیو یارک.
اور اب ایک بار پھر انڈیا کا رخ کرتے ہیں, جہاں آج 7 روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیج دیا گیا ہے. انڈیا میں تقریباً 40,000 روہنگیا مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے, لیکن بی جے پی کی قیادت والی وفاقی مرکزی حکومت انہیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے اور انہیں واپس میانمار بھیجنے کی تیاری میں ہے. لیکن روہنگیاؤں کا کہنا ہے کہ میانمار میں ان کی جان کو خطرہ ہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم.
ان لوگوں کو سن 2012 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب حکومت کے مطابق وہ غیر قانونی طور پر میانمار سے انڈیا میں داخل ہوئے تھے. ان کی سزا مکمل ہونے کے بعد سے انہیں آسام کے ایک حراستی مرکز میں رکھا گیا تھا اور جمعرات کی دوپہر سرحد پر میانمار کے امیگریشن حکام کے سپرد کر دیا گیا. میانمار سے جان بچا کر انڈیا آنے والے تقریباً 40,000 روہنگیاؤں کا کہنا ہے کہ وہاں فوج انہیں قتل کر رہی ہے, لیکن بی جے پی کی قیادت والی حکومت انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ مانتی ہے اور یہ اعلان کر چکی ہے کہ انہیں میانمار واپس بھیجا جائے گا. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ.
میانمار سے بھارت گھس آئے یہ روہنگیا ریفیوجی نہیں ہیں, اس سچائی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ریفیوجی اسٹیٹس پراپت کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے اور ان میں سے کسی نے اس پروسیجر کو اپنایا نہیں ہے, اس پروسیجر کا پالن نہیں کیا ہے. روہنگیا لوگوں کو بھارت سے ڈیپورٹ کر کے بھارت کسی انٹرنیشنل لا کا بھی الگھن نہیں کرے گا.
دلی میں روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے علی جوہر, جو خود بھی روہنگیا ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا.
تو ان کے اوپر کیا بیتے گا کوئی نہیں بتا سکتا. ہو سکتا ہے یہ لوگ ان کا لائف جو ہے وہاں پہ جیل میں پورا جیل میں بٹھا دیں گے, ادروائز ان کو اوپر بہت بڑا وائلنس بھی ہو سکتا ہے, ان کا لائف تھریٹ, لائف کے اوپر تھریٹ ہے. تو اس کا جو ہے اندازہ ہم لوگ لگا نہیں سکتے کیونکہ وہاں کا سچویشن ابھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ ریٹرن ہو سکے.
سپریم کورٹ نے جمعرات کی صبح اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. آسام میں وزارت داخلہ کی اعلیٰ اہلکار ایس چانگسن نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے واپس گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے خود واپس جانے کی خواہش ظاہر کی تھی, لیکن ان کی قومیت کی تصدیق میں کافی وقت لگ گیا. تصدیق کے بعد میانمار کی حکومت نے انہیں سفری دستاویزات جاری کر دیے تھے اور جب کارروائی مکمل ہوئی تو وہ بہت خوش تھے. آسام کی اعلیٰ اہلکار ایس چانگسن کے الفاظ. ان کے مطابق اس سے پہلے بھی 2 لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے, لیکن علی جوہر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. ملک بدر کیے جانے والوں کی جانب سے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو مارا جا سکتا ہے, یہ انسانی حقوق کی بالکل صاف خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکیومنٹیشن سینٹر کے سربراہ روی نائر کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو زبردستی واپس بھیجا جانا پناہ گزینوں سے متعلق تمام بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ میانمار نے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر شہری تسلیم کیا ہے یا نہیں۔ علی جوہر کہتے ہیں،
سٹیزن بول کے مان لینا ہمارا ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے ہمیں ایک انسان کی طرح وہاں پہ جینے دیا جائے۔
میانمار کی حکومت روہنگیاؤں کو اپنا شہری تسلیم نہیں کرتی۔ اس کا موقف ہے کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آ کر غیر قانونی طور پر میانمار میں آباد ہوئے ہیں۔ روی نائر کے مطابق ان ساتوں کے کیس میں قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں۔
اگر کوئی غیر ملکی شرنارتھی ہمارے دیش کے اندر گھسے تو یو این ایچ سی آر کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے دلی میں، کہ ان کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے یو این ایچ سی آر کو کہ کیا یہ ریفیوجی ہیں واقعی میں، شرنارتھی ہیں یا اور کچھ ہے۔ اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہوا نہیں۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یو این ایچ سی آر نے بی بی سی کو بتایا کہ روہنگیاؤں کے لیے میانمار میں حالات محفوظ نہیں ہیں، اور ممالک کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے کسی شخص کو ایسے ملک لوٹنا پڑے جہاں اس کی زندگی یا آزادی خطرے میں ہو۔ ادارے کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ فیصلہ انہی لوگوں پر چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ وہ واپس جائیں یا یہیں پناہ حاصل کریں۔ ادارے کے مطابق انڈیا میں اس نے تقریباً 18,000 روہنگیاؤں کو پناہ گزینوں کا درجہ دیا ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ لے رکھی ہے۔ اگست میں اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ میانمار کے فوجی جرنیلوں پر نسل کشی کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ انڈیا میں وفاقی حکومت کو اس الزام کا بھی سامنا ہے کہ وہ روہنگیاؤں کو اس لیے واپس بھیجنا چاہتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ذکر، جہاں دارالحکومت اسلام آباد میں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی ایک خاتون پولیس کمانڈو ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ واقعے کو 6 دن گزرنے کے باوجود پولیس اب تک ملزم کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار فرحت جاوید کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں کسی سیکیورٹی ادارے کی اہلکار کو جنسی حملے اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ سرکاری ہسپتال پولی کلینک کی میڈیکو لیگل ٹیم نے خاتون اہلکار کے ریپ اور ان پر تشدد کی تصدیق کی ہے۔ سنیچر کی شب پیش آنے والے اس واقعے کے بعد خاتون پولیس اہلکار کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا۔ واقعے کی ایف آئی آر میں خاتون اہلکار کے بیان کے مطابق ان پر رات 10 بجے کے قریب اس وقت حملہ ہوا جب وہ ڈیوٹی کے بعد گھر جا رہی تھیں۔ پولیس نے اس معاملے میں ریپ اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق جس مقام کی نشاندہی متاثرہ خاتون اہلکار نے کی ہے وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرہ خراب تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کے سلسلے میں شک کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے ایک اہلکار کو شامل تفتیش کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے متاثرہ خاتون کے ناراض شوہر کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے ایس ایس پی امین بخاری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ پولیس ٹارگیٹڈ نہیں ہے کیونکہ اہلکار نے واقعے کے وقت یونیفارم پر برقعہ پہن رکھا تھا۔ ایس ایس پی امین بخاری کے مطابق اس وقت پولیس کی 6 ٹیمیں اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ آج شروع کریں گے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے سامع شوزب عسکری کی اس کال سے، اور یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے بارے میں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جو میڈیا گروپس ہیں، یہ جو صحافی ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے بات کرنے کی اسپیس جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ مطلب جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات اور میگزین، ان کا اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو لکھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے بولنے کی اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو عوام کی سطح ہے، عوام کی سطح پر لوگ اب ایشوز پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو شاید یہ جو سوسائٹی دو پول پہ پولرائزیشن میں شکار ہو رہی ہے, ممکن ہے اس سے کچھ سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی بہتری کی توقع ہو سکتی.
اور سنیے کہ پاکستان میں ریپ کے بڑھتے واقعات سے فکر مند ہماری ایک سامع نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا.
میں راولپنڈی سے کومل سبیر بات کر رہی ہوں. پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز ایک بہت ہی تشویشناک خبر ہے, اور ایسا معاشرہ جہاں پہ آلریڈی خواتین کے لیے بہت ہی گھٹا ہوا ماحول ہے, اس جگہ پر اس طرح کی خبریں میرے خیال سے ہماری عورتوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے زندگی مزید بہت مشکل بنا دیں گی. میرے خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بطور معاشرہ اس ایشو کو اٹھائیں اور اس پر غور کریں. ہمارے مذہبی رہنما کو اپنا رول کرنا ادا کرنا چاہیے, ہمارے گھر میں والدین کو, بڑوں کو, سب کو اس چیز پر بات کرنی چاہیے.
اور اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے دارالحکومت اسلام آباد سے آیوشا رانا بھی کال کرتی ہیں.
جو ریپ ایشوز ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے ایشوز نہیں ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو. میں اب یہ کہوں گی کہ یہ بروٹلی کلچر پریکٹس میں آتا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نوٹس نہیں لے رہا, پہلے بچے پھر بچوں سے بڑے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ جاننی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ مطلب کہ ہم اس پر کام کریں, دیکھیں اپنے ارد گرد, دیکھیں کون لوگ ہیں, کیا ہے, کیا چل رہا ہے, بھی نہیں ہے اور تو سیفٹی رہی ہے, تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا.
یہ صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سامع جن کا نام تاج محمود ہے, ان کی کال سنتے ہیں اور یہ حکمرانوں سے انصاف کے تقاضے پورے کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
ایکس کسان ممبر یو سی کلیاں والا فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میری پی ٹی آئی کی حکومت خصوصاً پرویز الہی صاحب سے گزارش ہے کہ آنے والے بلدیاتی سسٹم سے تعلیم کی شیک کو ختم کریں. اگر تعلیم اتنی ضروری ہے تو اس کا اطلاق پہلے قانون ساز اسمبلیوں پہ کریں. اگر ایک آدمی ان پڑھ قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے تو بلدیاتی نمائندہ کیوں نہیں. انصاف کی حکومت ہے, انصاف سے کام لو.
حکومت پاکستان کے نام ہی صبح سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے تعلیمی اداروں میں تعلیمی نظام خراب ہونے پر شکایت کی ہے.
ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی سے بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ سرکاری اسکولوں میں موبائل کے اوپر پابندی عائد کی جائے.
سامعین اب علاقہ مسائل کی جانب آتے ہیں, اور صبح بلوچستان سے ایک سامع کی حکام سے انٹرنیٹ کی سہولیات میں اثر نہ ہونے پر کی گئی درخواست سماعت فرمائیے.
میں ہوں ملک سجاد, تربت بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. یہاں کی آبادی 1,000,000 سے زیادہ ہے, ابھی 4G 3G نیٹ کی سہولیات مؤثر نہیں ہے. میں درخواست کرتا ہوں بلوچستان, وزیر اعلی بلوچستان سے کہ نیٹ کی سہولیات فراہم کریں.
اور صبح بلوچستان سے ہی بھیجی گئی یہ اگلی کال سنتے ہیں.
میں عبد القدیر آموری بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے, پانی کی شدید قلت سے ہم بہت پریشان ہیں. حکومت سے گزارش ہے ہماری یہ پریشانی حل کرے.
جاتے جاتے صبح پنجاب سے بھی ایک سامع نے اپنے علاقے کے خراب حالات بیان کرتے ہوئے حکمرانوں کے نام پیغام بھیجا ہے.
میرا نام احسن بلوچ ہے. ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں بہت خراب ہیں, حالات جو ہے نا 3-4 قتل ہو گئے ہیں. ہمارا علاقہ جو ہے نا توسہ شریف ہے اور علاقہ جو ہے اڈا کریم والا ہے. میری وزیر اعظم سے اور ان سے وزیر اعلیٰ سے اور چیف جسٹس سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے علاقے پہ غور کریں, حالات بالکل خراب ہیں. آپ کی مہربانی ہوگی.
اس کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجیے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
جی ہاں, اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچر, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
روسی صدر کی انڈیا آمد پر انڈین وزیر اعظم نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے چند تصاویر ٹویٹ کی ہیں جن میں دونوں رہنما گلے مل رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس دورے پر امریکی مخالفت کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی جدید دفاعی نظام کے فروخت کے معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے 7 روسی انٹیلیجنس ایجنٹس پر فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ اقدام دنیا بھر میں مبینہ طور پر کیے جانے والے روسی سائبر حملوں کے خلاف عالمی کریک ڈاؤن کا حصہ ہے، اور ایپل اور امیزون نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ان کے سسٹمز میں چینی انٹیلیجنس نے کمپیوٹر چپ نصب کی ہے جو کہ چاول کے دانے کے برابر ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق وہ مدر بورڈز ایپل اور امیزون اور امریکی سرکاری اداروں کو بھی فروخت کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔